إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں یہ منہج سلف نہیں اس عنوان کے تحت ایک طویل سلسلہ جاری ہے اور کئی دروس اس باب میں اس عنوان کے تحت ہو چکے ہیں آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مسئلہ نمبر 28 اور 29 دو مسئلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگر وقت کی گنجائش رہی تو دونوں باتیں ہم مکمل کریں اس لیے کہ دونوں جڑی ہوئی ہیں اور وہ دو چیزیں کیا ہیں مسلمانوں کے اتفاق اختلاف فرقہ بندی حزبیت سے متعلق ہیں اس سے پہلے ہم 27 مسئلے دیکھ چکے ہیں اب آگے بڑھتے ہوئے مسئلہ نمبر 28 ہم دیکھیں گے شیخ محمد ابن عمر بازو الحفظ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الوقوع فی الفرقۃ والاختلاف والتباغض وشعار السلف لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا فرقہ بازی اختلاف اور آپس میں بغض و عداوت سلف کا منہج نہیں سلف کا شعار تو یہ تھا کہ آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو یا اللہ کے بندے بن جاؤ کامل معنی میں اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ تو آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے اس کی دوسری بار آج اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے امت کے لیے بہت بڑا نقصان ایک طرف تو انفرادی سطح پر عقیدے اور منحج کا بگاڑ کہ ایک انسان شرک میں واقع ہو ایک انسان بدعت میں واقع ہو ایک انسان خواہش پرستی کے راستے پر چل کے گناہوں میں واقع ہو ایک تو انفرادی سطح پر انسان کے لیے فکر و عمل کا یہ بگاڑ کہ اس کے عقائد اس کی عبادات اس کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو حلال و حرام کے معاملے میں وہ بے پرواہ ہو جائے اور گناہوں کے راستے پر چل پڑے لیکن ایک دوسرا بڑا نقصان جو سماجی سطح پر اور اجتماعی سطح پر مسلمانوں کو ہوتا ہے وہ یہ کہ مسلمان آپس میں بٹ جائیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور نفرتوں کا ماحول بنائیں تو یہ جو چیز ہے سلف کا منہج نہیں ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے گروہوں میں بٹنا ٹکڑوں میں بٹنا فرقوں میں بٹنا سلف کو پسند نہیں تھا اور یہ اللہ کو بھی پسند نہیں اللہ رب العالمین نے پوری امت کو ایک امت قرار دیا ہے لہذا اس امت کو تقسیم کرنا اور دھڑوں میں بانٹنا چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو پیری مریدی کی بنیاد پر ہو یا اسی طرح سے بدعت اور خرافات میں اپنے اپنے منمانی تاویلات کی بنیاد پر ہو اللہ کو یہ پسند نہیں اللہ کو یہ پسند ہے کہ مسلمان ایک دین پر ایک نبی کے پیچھے ایک کتاب کی اتباع کرتے ہوئے ایک ہو کر زندگی گزارے یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور یہی قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے وہ معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے اس سلسلے میں کیا باتیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہاں جو کہا کہ فرقہ بازی فرقوں میں بٹنا ہمارا فرقہ حق پر ہے ہمارا فرقہ حق پر ہے اور اسی طرح سے تفرقے بازی آپس میں اختلاف کرنا چھوٹی بڑی چیزوں پر آپس میں لڑ پڑنا اور آپس میں بغض و عداوت رکھنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہونے کی بجائے اس کا دشمن بن جائے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف کا شعار کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ آپس میں بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، اور ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ سلف کا طریقہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر زندگی گزارے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ تفصیلات دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تفرقہ اور گروہ بندی اس کو منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً وہ لوگ، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں تفریق ڈال دی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقا تفریق کر دینا، ڈسٹریبیوٹ کر دینا، ڈیوائڈ کر دینا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین میں تفریق ڈال دی۔ تفریق کہاں ڈالی؟ فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور اس کے نتیجے میں وہ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے کئی گروہ میں تقسیم ہو گئے، جماعتیں جماعتیں، گروہ گروہ، فرقے فرقے، حزب، کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور آپ کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو، اور آپ کا معاملہ ان سے بالکل الگ ہے۔ لست منہم فی شیء، آپ ان سے بالکل بھی متعلق نہیں ہو، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ، اور ان کے معاملے کا فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس ہونے والا ہے، ان کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹا ہے تو وہی فیصلہ ہوگا۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اور پھر اللہ تعالی جو کچھ یہ کرتے تھے اللہ تعالی اچھی طرح سے ان کو اس کی خبر دے دے گا، اللہ بتائے گا ان کا عمل اچھا تھا کہ برا ہے، دنیا میں کسی کی مانتی نہیں۔ تو اب یہ اپنے ہی معاملات میں مگن ہیں، اپنے ہی کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اے نبی آپ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اب آپ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے پاس پیش ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی پوری تفصیل بتا دے گا کہ واقعی وہ دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ اس میں براءت کا انداز ہے، اس میں ناراضگی کا انداز ہے، اور اس میں ڈانٹ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک دین میں تفریق ڈالنا، دو آپس میں گروہ بنا لینا اس بنیاد پر، اور دوسری چیز پہلے کے نتیجے میں آتی ہے۔ دین اللہ کا ایک، عقائد، احکام، اخلاق و آداب، دین ایک ہے، اس دین میں اپنی طرف سے کچھ داخل کر دینا، اس دین میں کچھ کو ماننا، کچھ کا انکار کر دینا، اس کے نتیجے میں بنیادی طور پر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ فرقوا دینہم، دین میں تفریق ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین کا کچھ حصہ لیا جائے اور کچھ حصہ نہیں لیا جائے، دین میں سے کچھ باتیں نہیں اپنی پسند کی، اور کچھ باتیں جو نفس پر بھاری ہیں، یا جو ان کی عقل کے مطابق نہیں ہیں، یا جو ان کے مفاد کے خلاف ہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ فرقوا دینہم، دین میں تفریق کرنے کے معنی ہے کہ آدمی کچھ لے اور کچھ نہیں لے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ انبیاء کے بارے میں بھی ہم کو یہی کلمہ سکھایا گیا ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے رسولوں میں ہم آپس میں ان میں تفریق نہیں کرتے ہیں. تو رسولوں میں تفریق کیا ہے کہ کچھ رسولوں کو مانیں اور کچھ رسولوں کو نہیں مانیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. لہذا رسولوں میں تفریق کرنا کیا ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض پر نہیں لائے. اسی طرح سے دین میں تفریق کرنا کیا ہے؟ دین میں تفریق کرنا یہ ہے کہ دین کی بعض باتیں آدمی مانے اور بعض باتیں آدمی نہیں مانے. جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس, اپنے خاندان یا اپنے فائدے کی بنیاد پر دین کی کچھ باتیں مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے, اور ایسا سماج میں کئی لوگ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کی بنیاد پر ہر گروہ, ہر بنیاد پر الگ الگ گروہ بن جائیں گے. یہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, وہ کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے, یہ کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. لیکن سب مل کر ایک دین کو سب کا سب پورا پورا تسلیم کر لیں, ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت واعتصموا بحبل اللہ جميعا کے تحت, کہ آپس میں سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, پورا کا پورا دین تمام تر دل و جان سے قبول کر لیں, سب کے سب ایک دین پر ہوتے ہیں. اختلاف اور اختراق تب پیدا ہوتا ہے جب ایک آدمی ایک بات مانتا ہو اور دوسرا آدمی دوسری بات مانتا ہو. یہ اس کی بات نہیں مانتا, وہ اس کی بات نہیں مانتا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, شیعہ جو ہے گروہ کو کہتے ہیں, اسی لیے شیعہ شیعہ کہتے ہیں, شیعان علی ہیں. تو شیعہ جس کو کہتے ہیں گروہ, وہ کہتے ہیں ہم حضرت علی کا گروہ ہے, ان کا لشکر ہے, ان کی جماعت ہے یا ان کے ماننے والے ہیں. ہم بھی تو ان کے ماننے والے, ہم تھوڑی نہ نہیں مانتے ہیں. لیکن وکانوا شیعا ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں, گروپ گروپ ہو گئے, لست منہ فی شیء, یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی یہ آپ کی اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے, آپ سے وہ نسبت کرنے کے لائق نہیں ہے. انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں دونوں چیزیں منع ہیں. نمبر ایک, مسلمان دین کی بعض چیزیں لیں اور بعض چیزیں ترک کریں, دین میں تفریق کریں. دو, آپس میں فرقوں میں تقسیم ہو جائیں. آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور تم لوگ مشرکین میں سے نہ ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا, دیکھیں پھر وہی بات آئی, معلومات کہ دین میں کچھ باتوں کو ماننا کچھ کو نہیں ماننا اور گروہ گروہ ہو جانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے, یہ مؤمنین کا طریقہ نہیں ہے. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون, اور ہر حزب اسی پر ناز کر رہا ہے جس پر وہ ہے, اسی پر فخر کر رہا ہے, اسی پر اکڑ رہا ہے, اور اسی پر اپنے آپ کو فوقیت والا بتا رہا ہے جس پر وہ خود قائم ہے. یہاں پہ کئی باتیں ہیں. معلوم نمبر ایک کہ حزبیت, فرقہ بندی اور اسی طرح سے دین میں گروہ بندی اور دین میں کچھ لینا کچھ نہیں لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم الفائزون. اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں ان کے اختلافات کے درمیان, تو کیا کہتے ہیں؟ اَن يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا, اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. حزبیت کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان حق کے راستے سے انحراف کرتا ہے, چاہے وہ اکیلا ہو. گروہ بندی جس کو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حزبیت کیا ہے؟ حزبیت جیسا بولا جاتا ہے, حزبیت اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں, حرام ہے, لیکن حزبیت ہے کیا؟ حزبیت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کرے اور دلیل کے بجائے نفس کے تابع ہو جائے, اپنی خواہش نفس کے تابع ہو جانا اور حق کا راستہ ترک کرنا, یہ حزبیت ہے. اور اسی کے نتیجے میں سارا فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیر کی, کہا کہ یہ سبیل اللہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر آپ نے دائیں اور بائیں کئی لکیریں کھینچی, بعض روایتوں میں کہ چار لکیریں کھینچی, دائیں طرف دو اور بائیں طرف دو, اور بعض میں کئی لکیریں کھینچی, اور آپ نے ان راستوں کے بارے میں کہا یہ کیا ہے, یہ سبل الشیطان ہے, یہ شیطان کے راستے ہیں. اور پھر آپ نے آیت پڑھی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, یہ میری سیدھی راہ ہے, ایک راستہ اور دائیں اور بائیں, کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تم اسی پر چلتے رہو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اور دوسری راہوں میں مت نکل جانا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی. معلوم ہوا صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے آدمی اگر دائیں یا بائیں نکل جائے تو یہ جو ہے حزبیت پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحده, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. قالوا ومن هي يا رسول الله, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے, کہا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جو اس راستے پر ہیں, سیدھے راستے پر. تو 73 تو ہونے ہی والے ہیں, لیکن ان میں سے ایک جو ہوگا وہ سیدھے راستے پر ہوگا. یہاں ایک شبہ یہ بھی ہے, آدمی کہتا یہ سارے گروہ بندی اچھی بات نہیں ہے, آپ بھی تو گروہ بنائیں گے اپنا. دیکھیے ایک انسان جب امت میں فرقہ بندی ہوگی اس وقت وہ کیا کرے, سب کا ہو جائیں ہر دل عزیز. ایک آدمی ہے جب امت کے اندر گروہ بندی ہو گئی, امت فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئی, اب وہ کیا کریں, تم بھی صحیح تم بھی صحیح تم بھی صحیح, ہم سب ایک ہم سب نیک, ایسا کرے گا کیا؟ ایسا کرنا صحیح ہے نہیں. جب امت میں افتراق ہوگا تو اس وقت میں آپ نے کیا فرمایا, تم میرے بعد بہت سا اختلاف دیکھو گے, میرے بعد تم بہت سا اختلاف دیکھو گے, اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء کی سنت کا اہتمام کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ امت جب فرقوں میں بٹ جائے گی تو اس وقت میں سب صحیح بولنے کا نعرہ یہ صحیح نہیں ہوگا, اس وقت میں یہ ہوگا کہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہیں, ہم کو ان کے ساتھ ہونا پڑے گا. یہ فرق ہے, بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ دیکھو آیت تو آپ نے پڑھی, حدیث بھی دیکھی ہم نے, فرقہ بندی اسلام میں منع ہے, لہذا آپ کیوں فرقہ بنائیں, ہم نے فرقہ نہیں بنائے, ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اس راستے پر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. وہ ایک تو الگ سب سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کہ سب کے ساتھ ہوں گے, وہ سوچنے کی چیز ہے. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, تو ایک بھی تو فرقہ ہوگا, وہ ایک بھی تو فرقہ ہوگا. گنتی کتنی بتا رہے فرقوں کی, ہاں 73, 73 میں سے جنت میں کتنے جانے والے ہیں, ایک, تو 73 میں سے ایک, اور جہنم میں 72, تو فی نفسی ہی فرقہ حرام نہیں, اس فرقے میں ہونا ضروری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا تھا. اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ فرقہ کون سا ہے, الفرقۃ الناجیہ, نجات پانے والا فرقہ. کون سا فرقہ؟ نجات پانے والا فرقہ ہے. کوشش کس کی کرنا چاہیے؟ کہ سب کو ایک کیا جائے. لیکن ایک کرنے کے لیے اس کو کہاں لانا پڑے گا؟ اس ایک راستے پر جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں. اب کیا ہم یہ مانتے کہ اس راستے پہ کوئی بھی نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوں گے نا اس پر. تو ان لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑا جائے, یہ امت کے اتحاد کا راستہ ہے. کہ سارے کے سارے لوگ اس بات کا عزم کریں کہ ہم سب کے سب اس راستے پر آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ تھا. اسی میں نجات ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا, صحابہ نے پوچھا اس وقت جب امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اس وقت کون ہے جو نجات پائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا, جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو ہم جس دور میں بھی ہوں, اس وقت میں مسلمانوں کا افتراق ہمارے سامنے ہے. اب ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو دیکھنا پڑے گا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہیں. اگر ہم کو نجات پانا ہے تو ہم کو بھی اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا, ہم کو بھی اسی راستے پر گامزن ہونا پڑے گا, ورنہ ہم نجات نہیں پا سکتے. پہلا میں تو نہیں ہو سکتا نا, جس کے آدمی آئے کہ امت کے اختلافات ہو چکے ہیں, اب میں سب کو جوڑنا چاہتا ہوں اپنے ساتھ اور ایک کرنا چاہتا ہوں. نہیں, میں پہلا نہیں ہوں. کیا مجھ سے پہلے اہل حق نہیں تھے؟ وہ کس راستے پر تھے؟ اسی لیے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا, حق پر ہوگا غالب رہے گا. قائمۃ بامر اللہ, اللہ کے حکم پر, اللہ کے دین پر قائم رہیں گے. وہ کون ہوں گے؟ امام البخاری, عبداللہ ابن مبارک, علی ابن مدینی, امام الترمذی, اور اسی طرح سے کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں, وہ لوگ جو رائے کے مقابلے میں حدیث کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے عقیدے, اللہ کے باب میں اہل کلام کی بجائے اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں, اصحاب الحدیث ہیں, اصحاب الاثر ہیں, ان کے راستے پر ہم کو چلنا ضروری ہے. یہی الطائفہ المنصورہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو الفرقۃ الناجیہ ہیں. تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرقہ بندی کو غلط بتائے, لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت جب فرقوں میں بٹ جائے تو وہ کرے کیا؟ ہر دل عزیز بن جائے, ہر ایک کو صحیح کہے؟ نہیں. بعض وہ کہتے بھائی اختلاف کرنا غلط ہے, تو کسی کا دل مت توڑو, کسی کا دل مت توڑو, کسی پہ تنقید مت کرو, کسی پر تنقید مت کرو, کسی کو برا مت بولو, کسی کو غلط مت بولو. کیوں؟ اس سے اختلاف پیدا ہوگا. کیا کرو؟ سب کو صحیح بولو. اب اگر کوئی آدمی کسی کو غلط بول رہا ہے تو یہ کیا بولتا ہے؟ وہ غلط. آپ ہی تو بول رہے تھے بھائی اختلاف مت کرو, کسی کو غلط مت بولو, جو دوسروں کو غلط بول رہا تم بھی اس کو غلط مت بولو. تو تم نے اس کو غلط بولے نا, وہی تو بات ہوئی کہ جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے تم اس کو غلط بولتے ہو, جو تمہارے اصول کے مطابق نہیں ہے تم اس کو غلط بولتے ہو. اور کسی نبی کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ غلط کو غلط نہ بولے. اس امت کا شعار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے چن کر نکالا گیا ہے. کیا کام کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. خالی پیاری پیاری باتیں, نیک نیک باتیں, اچھی اچھی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں بولو, برائی پر تنقید مت کرو. اس امت کا طریقہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائی کی بات حکم دیتے ہو, برائیوں سے منع کرتے ہو. معلومات کی امت کی ذمہ داریوں میں سے جہاں نیکی کے کام کرنے کو کہنا ہے, برائیوں سے منع بھی کرنا ہے, تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ایک آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کو نہیں بولیں گے؟ آپ کا بچہ گالی دے رہا ہے، دل نہیں توڑنا کسی کا، سگریٹ پی رہا آپ کے سامنے اور لا کے دے رہا پیتے، کیا کریں گے آپ؟ نہیں بولیں گے اس کو؟ بیوی آپ کی غلط کام کر رہی ہے، غلط زبانی کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے یا بے پردگی کر رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے اس کو؟ بیٹی کو نہیں بولیں گے آپ؟ بھائیوں کو نہیں بولیں گے؟ اپنے رشتے داروں اور ملنے جلنے والوں کو نہیں بتائیں گے آپ غلط کیا ہے؟ ایک آدمی کھائے میں کود رہا ہے، آپ بولیں اس کی مرضی بھائی، اس کی زندگی جو چاہے کرے، کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے آپ. ایک انسان ایک غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ہلاک ہوگا، آپ کا کام ہے بولے. ایک آدمی ہے کسی مال کے اندر، دیکھا کہ اس نے ماں غفلت میں اس کے بچے کو ہاتھ پکڑ کے وہ چھین کے لے جا رہا ہے، کڈنیپ کر رہا اس کو، آپ کیا بولے؟ کسی کو برا نہیں بولنا، چلتا ہے سر. کوئی آدمی اسکول کے باہر بچوں کو ڈرگ بانٹ رہا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ بھائی کمارا محنت کر رہا بےچارا، صبح رات بھر مل بیٹھ کے بناتا، صبح کو بچوں کو بانٹتا، بچے بھی خوش وہ بھی خوش، کیا کائیں کو کسی کے پیٹ پہ لات مارنے؟ بول سکتے آپ؟ نہیں بول سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں اگر کوئی غلط چیز ہے اس سے سماج کو نقصان ہے. آپ کا کام ہے کہ پہلے اس کو روکیں، بھائی مت کر ایسے غلط کام ہے، جا اپنا راستہ ناپو، میں جو کرنا چاہتا ہوں کروں گا، میری مرضی. آپ پھر دوسروں کو بتانا پڑے گا کہ نہیں بھائی اپنے بچوں کو بچاؤ، اسکول میں جا کے ٹیچر کو دیکھو آپ کے اسکول کے باہر یہ بکھ رہا ہے، غلط چیز ہے، بچے ڈرگ ایڈکٹ بنیں گے. آپ بتاؤ گے کہ نہیں بتاؤ گے؟ آپ کیا کریں؟ اطلاع پیدا کر رہے ہیں، سوچنے کی چیز ہے. تو بعض لوگ جو ہیں ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، سب کچھ، کوئی ہم کو برا نہ بولے، ہم سب کو اچھا بولتے ہیں، ایسا آدمی بے غیرت آدمی ہے. ایسے آدمی کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، ایسا آدمی سماج کے بربادی کے راستے پر جانے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اسلام ہی نہیں بتاتا ہے. انبیاء کو پتھر کیوں مارے گئے؟ انبیاء کی دشمن لوگ کیوں بنے؟ انبیاء کو ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم غلط کام کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے، غلط کو غلط بولنا یہ فرقہ بندی نہیں ہے. ایک آدمی سماج میں لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ جو آپ کرے صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بولے اختلاف پیدا کر پائیے. یہ لوگوں میں کیا پیدا کر رہا ہے؟ اختلاف پیدا کر رہا ہے. اختلاف نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. اصلاح ہے. آپ کی گاڑی کا بریک فیل ہے اور آپ کو کوئی بتائے نہیں، آپ کا دل ٹوٹے گا؟ آپ کو بیماری ہے، آپ کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے، آپ کھانا کھایا آپ کے منہ پہ پورا داڑھی میں لگا ہوا ہے اور کوئی نہیں بول رہا آپ، کیوں؟ دل ٹوٹے گا اس کا. جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دن میں 50 آدمیوں سے ملا، ایک نے بھی نہیں بولا کہ میرے چہرے پر کیا ہے، ناک پر کالک لگی ہوئی، اور ایک نے بھی نہیں بولا، اور پورا دن گھر پہ آنے کے بعد بیوی نے بتایا، دن بھر ایسے گھومے آپ، کتنا خراب لگے گا. اور پھر کل جا کے ملے اور آدمی کہے کہ میں اس لیے نہیں بولا کہ آپ کا دل ٹوٹے گا. اللہ کے بندے، میں دن بھر لوگ مجھ کو دیکھ کے ہنستے رہے، میں سمجھ رہا کہ میری ملاقات سے خوش ہو رہے ہو، سب سے جس سے بھی مل رہا ہوں آج اتنا خوش کیوں ہے یہ بھائی؟ بعد میں معلوم پڑا کہ میرے چہرے میں ایک ایسا عیب تھا جس سے لوگ ہنس رہے تھے. قیامت کے دن ایک انسان ذلیل ہو، آپ زندگی بھر اس کو نہیں بتائیں، اس وجہ سے کہ اس کا دل ٹوٹے گا؟ اہل حق ایسے نہیں ہوتے ہیں، انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں. اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے شفقت سے، نرمی سے، محبت سے آپ بتاؤ، بھائی تو غلط کر رہا ہے. لیکن آج اس دور میں ہم ہیں، کوئی کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا ہے. وہ اس لیے نہیں دکھانا چاہتا ہے کہ وہ فیورٹ بننا چاہتا ہے، یہ مصیبت ہے، یاد رکھیے اس بات. تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ فرقہ بندی کر رہے، یعنی آپ لوگ اس کو غلط، اس کو غلط، یہ چیز غلط، وہ چیز غلط بولتے ہو، لہذا آپ لوگ غلط ہو، آپ اختلاف پیدا کر رہے ہو، نہیں. اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط کو غلط نہ بولیں. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح پر لانے کی کوشش کریں، صحیح پر جمع کرنے کی کوشش کریں. صحیح کیا؟ میں نہیں،
قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ،
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور صحابہ کے راستے پر آپ سب کو لانے کی کوشش کریں اور خود بھی اس پر آنے کی کوشش کریں، یہ طریقہ جو ہے یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے. تو کہا کہ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق ڈال دی، دین کا کچھ حصہ لیا کچھ حصہ چھوڑ دیا، جیسے یہود نے کیا جیسے مشرکین نے کیا. ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے اور حج اور بعض مراسم ادا کرتے تھے، لیکن بیسک جو چیز تھی ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے ہیں. انہوں نے اسی توحید کو چھوڑ دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی، بعض مراسم عبادت کے لے لیے، قربانی لے لی اور بھی بہت سارے اعمال لے لیے، لیکن اصل جو دین تھا توحید اس کو نہیں دیا. تو بعض چیزیں لینا بعض چھوڑ دینا، یہود نے بھی ایسا کیا، تورات کا کچھ حصہ لیا کچھ چھوڑ دیا. تو معلوم ہوا کہ اختلاف کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، جب ایک آدمی دین کا کچھ حصہ لیتا ہے جو اس کی چاہت کے مطابق ہو اور کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے جو اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہو، یہاں سے حزبیت شروع ہوتی ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، یہاں سے فرقہ بندی شروع ہوتی ہے. حزبیت، اختلاف، فرقہ بندی عام طور سے خواہش کی بنیاد پر فیصلہ لینے کا نتیجہ ہوتی ہے. اسی لیے کہا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اسی میں مگن ہے جس میں وہ پڑا ہوا ہے، ہر فرقہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اسی پر ناز کر رہا ہے، اترا رہا ہے. ہم صحیح، ہم بہت زبردست، ہم بہت بھاری، باقی سب لوگ بکواس. کوئی اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں کہیں غلط تو نہیں. دیکھیے اہل حق کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانچتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے پیمانے کے مطابق. جو آئینہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں اپنے آپ کو چیک کرتے میں ٹھیک ٹھاک ہوں کہ نہیں، یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے. اہل باطن کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمارے حساب سے ہم سب کو چیک کریں گے. یہ فرق یاد رکھیے، اہل حق کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی ترازو میں اپنے کو اور سب کو تولتے ہیں. اہل باطن کیا کرتے ہیں، اپنی ترازو میں سب کو تولتے ہیں، میں سٹینڈرڈ ہوں، میرے حساب سے جو ہے وہ صحیح. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، یہ صحیح بات نہیں ہوتی. اور اسی لیے کیا کہا، کل حزب لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر ناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے زبردست ہے، اس کے حساب سے اگر کوئی ہے تو وہ صحیح ہے، نہیں تو نہیں. ہم جو کر رہے ہیں وہ حق ہے، اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں. باقی جتنے ہیں وہ سب غلط ہیں. کیوں غلط ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے حساب سے نہیں چلتے. یہ اہل باطن کا طریقہ ہوتا ہے. اہل حق کیا کرتے ہیں، اللہ کی میزان میں اپنے کو اور باقی سب کو تولتے ہیں. اہل باطل اپنی میزان میں سب کو تولتے ہیں، وہ یہ پرفیکٹ ہے. اگر ایسا سب لوگ کرنے لگے، ہمارے حساب سے سب لوگ ایڈجسٹ ہو جاؤ، تو کبھی سب صحیح ہو سکتی ہے؟ سب صحیح کرتے ہو کیا ہوتا، ہر آدمی تھوڑا آگے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، کون سینٹر ہے؟ یہ مصیبت کی جڑ ہے. معلوم کب ہوتا ہے ہمارا مزاج کیا ہے، کیسے معلوم پڑتا ہے؟ جب سب سیدھی کرنے کا وقت آتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو ہلاتے نہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، کیونکہ جنازہ باہر ہوتا نا، جنازے کی نماز میں اکثر ہی معلوم پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں، تھوڑا آگے آ جاؤ، تھوڑا تم لوگ پیچھے ہو جاؤ، یعنی میں بالکل صحیح ہوں، میرے حساب سے تم سب ایڈجسٹ ہو جاؤ. اور ہر آدمی ایسا کرنے لگے تو صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب تم پیچھے آؤ بھائی، تم آ جاؤ، سارے لوگ تتر بتر ہو جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ اللہ کی جو لکیر ہے اس کے حساب سے تم صحیح ہو جاؤ. سب اپنے آپ کو پیمانہ مت بناؤ، اپنے آپ کو بھی چیک کرو کہ میں کہیں صف میں غلط تو نہیں کھڑا ہوں. یاد رکھیے اس کی زندگی کا بہت بڑا اصول ہے کہ ایک انسان اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو بنائے، اپنے حساب سے دوسروں کو بتائے تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تم لوگ غلط کر رہے ہو کیوں؟ کیونکہ تم ہمارے حساب سے نہیں چل رہے. فرقہ بندی اس سے پیدا ہوتی ہے. جو صحیح ہے اس کو سب مان لیں، فرقہ بندی ختم. ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةً فِي كُلِّ مَنْ فَارَقَ دِينَ اللَّهِ وَكَانَ مُخَالِفًا لَهُ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. جنہوں نے دین میں تفریق کی، کہتے ہیں یہ آیت کیا ہے؟ عام ہے، اور اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں. کون؟ وہ لوگ بھی جو دین کو چھوڑ دیں اور مرتد ہو جائیں، اور وہ لوگ بھی جو دین کی کسی بات کے مخالف ہو جائیں، حق کی مخالفت کریں یا پورا کا پورا حق کو چھوڑ دیں. یہ دونوں کے دونوں اس آیت میں آتے ہیں. تو اس سے مراد کون ہے؟ فارق دین اللہ، فرقو فارقو، دین کو چھوڑ دیا، پورے دین کو یا کچھ دین کو چھوڑ دیا، وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اختلاف اور فرقہ بندی آتی کہاں سے ہے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. اور یہ بنیاد ہے آپ جو میں نے شروع سے بات کہی ہے، قرآن کی دلیل سے بات مزید پکی ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. کون؟ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، متفرق ہو گئے، بکھر گئے، بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے. کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلی دلیلوں کے آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا بھیانک، بڑا تنگین، بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم. اب یہاں پر کیا کیا کہا گیا؟ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. اس سے ہم کو منع کیا گیا کہ ہم برے لوگوں جیسے نہ بنیں، ہم گمراہ لوگوں کی صفات اپنے اندر پیدا نہ کریں. مشرکین، کفار، منافقین، فاسقین، ہم ان کی طرح نہ بنیں، ہم مؤمنین صالحین کی طرح بننے کی کوشش کریں. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، پہلا جو فرقہ فرقہ ہو گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا، گروپ بازی کی اور اختلاف کیا. کب؟ اختلاف کی دو حالتیں ہوتی ہیں. بھائی اختلاف ہوا، کسی نے کہا ایسا، کسی نے کہا ویسا، اللہ کی بات دونوں کو بھی نہیں معلوم. تیسرا آدمی آیا بتا، دیکھیے اس مسئلے میں بات یہ ہے، قرآن میں ایسا ہے اور سنت میں ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ایسا ہے. اب اختلاف کی گنجائش ہے؟ نہیں. حق آ جانے کے بعد رائے کے اختلاف کی گنجائش باقی ہوتی ہے؟ نہیں. حق آ جانے کے بعد رائے کی، اس کی اختلاف کی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہے. جیسے مثلا کسی مسئلے میں انسان کہے کہ بھائی فلاں مسئلے میں نماز ایسا ہو تو ہو جاتی ہے، کوئی کہے نہیں ہوتی. اگر فلاں کام آدمی کرے نماز ہو جاتی ہے، دوسرا کہے نہیں ہو جاتی. مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اب ایک سوال ہے مثلا، اگر ایک امام نماز پڑھائے اور اس امام کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ میں نے جنابت کا غسل نہیں کیا تھا، جنابت کا غسل نہیں کیا تھا اور میں نے نماز پڑھا بھی، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بغیر غسل کی نماز ہوتی ہے؟ اب مقتدیوں کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی کہ نہیں، تھوڑی دیر سے بتا دیں تمہارے بعد کیا مقتدیوں کی نماز ہوئی؟ اگر امام نے نماز پڑھی، خود امام کی نماز نہیں ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی نماز؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر اس نے غسل کے بغیر ہی نماز پڑھا ہے یا وضو کے بغیر ہی نماز پڑھا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، لیکن مقتدیوں کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اس کی نہیں ہوئی تو اس کی بھی ایسا ہے، عقل تو یہ بولتی ہے کہ جب انجن کی نہیں ہوئی تو ڈبے کی کہاں پہ ہوگی بھائی، لیکن ایسا نہیں ہے. اب اختلاف ہو گیا، کوئی بولا ہو گئی، ان لوگوں نے تو غسل کر کے آئے تھے، وضو کر کے آئے تھے، ان کی کیوں نہیں ہوگی؟ اب کوئی بولا نہیں، لیکن جب امام کی نہیں تو مقتدی کی بھی نہیں ہوئی. اب دلیل دیکھی گئی، دلیل کیا ہے؟ امام مالک نے اپنی موطا میں روایت نقل کی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی میں، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد یاد آیا میرا غسل ہی نہیں ہے، ویسے ہی نماز پڑھا دیا، لوگوں سے کہا میں پڑھ رہا ہوں تمہاری ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے مان تو سکتے نا، مان لو. مسئلہ ایسا ہے، کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورے صحابہ کے درمیان یہ فتویٰ دے رہے ہیں، کہا کہ تمہاری ہو گئی ہے، میری نہیں، معلوم کبھی امام کی نہیں ہوئی لیکن مقتدی کی ہو جاتی ہے. سمجھے اس بات کو کہ امام کی نماز نہیں ہوئی، مقتدی کی ہو گئی، تو کہا کہ تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہو گئی، میں دہراؤں گا. اور انہوں نے جا کے غسل کیا اور آ کے پھر نماز دہرائی. تو اب یہ بات سامنے آ جانے کے بعد اب اختلاف کی گنجائش ہے نہیں ہے، تو اب بھی اختلاف کو یاد نہیں کرے، یہ غلطی پر ہے. کبھی قرآن کی آیت ہوگی، کبھی حدیث ہوگی، اور سامنے آ جانے کے بعد، بینات سامنے آنے کے بعد، اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں. صحابہ نے نہیں کہا ایسا ایسا بول رہے آپ، عقل میں آتی نہیں بات، صحابہ نے بولے ایسا نہیں، سب کو معلوم ہے مسئلہ، سب نے اس سے اتفاق کیا، اور یہی مسئلہ صحیح مسئلہ ہے. تو اب اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے، آپس میں اختلاف کرنے لگے جبکہ دلیل آ گئی. کھلی دلیل آنے کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد جب آدمی اختلاف کرتا ہے تب جا کے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے. حق سامنے آنے کے بعد اختلاف کرنا حزبیت پیدا کرتا ہے. یاد رہے گا حزبیت کب جنم لیتی ہے، حزبیت کیا ہے؟ حق واضح ہونے کے بعد حق سے اختلاف کرنا، یہ حزبیت ہے. چاہے وہ اکیلا آدمی کیوں نہ ہو، وہ ایک حزب ہے. تو یہاں کہا کہ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اس میں ہم نے کئی باتیں سیکھی. نمبر ایک، فرقہ بندی اسلام میں ممنوع ہے، حزبیت اسلام میں منع ہے، اور دلیل آ جانے کے بعد اختلاف کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. افتراق فرقہ بندی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہیں علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور آپس میں گتھم گتھی تم کو کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے، آپس میں تم کو ٹکڑوں میں بانٹ دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں. اس کو امام کہا انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، اے نبی آپ دیکھیے کہ کیسے آیتیں ہم ان کو کھول کھول کے بتاتے ہیں تاکہ وہ لعلهم یفقهون، تاکہ وہ سمجھیں، بات کو سمجھیں. سورہ الانعام آیت نمبر 65. اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تین صورتیں بتائی ہیں. نمبر ایک پہلی صورت کیا ہے؟ اوپر سے عذاب، دوسری صورت نیچے سے عذاب، اور تیسری صورت تم کو ٹکڑوں میں بانٹ کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں متفرق ہونا، گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پر درپے ہونا، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ یہ مصیبت ہے اللہ کی طرف سے آنے والی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے عذاب کی صورتیں کیا ہیں؟ مثلا کہتے ہیں کہ پتھر برسنا اور چیخ آنا، اس سے ہلاک ہونا، طوفان آنا، یہ سب کیا ہے؟ اوپر سے عذاب آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلہ آنا، زمین دھسنا، زمین میں دھس جائیں، زلزلے آئیں، یہ پاؤں کے نیچے سے عذاب آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپس میں لڑ کے گتن گتھی ہونا، یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ تو گروہ بندی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ یہ کب نصیب، کب جنم لیتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انسان انکار کرتا ہے، اس کو پسے پش ڈالتا ہے، خواہش کی بنیاد پر آدمی فیصلے کرنے لگتا ہے، تب جا کے فرقہ بندی اور حزبیت جنم لیتی ہے۔ اسی لیے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وعلیکم بسنتی نبیکم، تمہارے لیے تمہارے نبی کی سنت کی پیروی لازم ہے، والذی کان علیہ اصحابہ، وہ سنت جس پر آپ کے صحابہ تھے، یا وہ راستہ تمہارے لیے ضروری ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تو دو چیزیں ہوئی، نبی کی سنت اور صحابہ کا راستہ، تمہارے لیے ان دو چیزوں کا التزام اور اہتمام ضروری ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءِ، اور خبردار ان بدعتوں سے جو خواہش پرستی کی بنیاد پر جنم لیتی ہیں، ان خواہش پرستی کے بدعت کے راستے سے بچو، الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ، یہی وہ بدعتیں ہیں، یہی وہ خواہش پرستی ہیں جو لوگوں میں آپس میں دشمنی اور بغض و عداوت ڈال دیتی ہے۔ ایک بہت بڑی بات اس قول میں ہم کو ملتی ہے، الابانہ الکبریٰ میں ابن بطہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ابو العالیہ؟ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو، صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے تھام لو۔ نمبر ایک، یہ ڈوز میں آیا، ڈونٹ میں کیا آ رہا ہے؟ دوسری چیز کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءِ، احوا ہوا کی جمع ہے، ہوا کے معنی کیا ہے؟ خواہش کے پیچھے چلنا، اپنی دل میں جو دل کو جو بھائے اسی راستے پر جائے، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش پرستی ہے۔ جسے آدمی کہتا ہے مجھ کو جو صحیح لگتا میں کرتا ہوں، مجھ کو یہ اچھا لگ رہا میں یہی کروں گا، تو یہ جو ہے مجھ کو جو اچھا لگتا ہے، مجھ کو جو صحیح لگتا ہے، میری آنکھوں میں جو خوشنما دکھائی دے میں وہی کروں گا، یہ خواہش پرستی ہے۔ یہ علم کے تابع ہوا نہیں، اپنے جی میں جو آیا وہ آدمی کر رہا ہے۔ کیا ہم کو اللہ نے اس کا مکلف بنایا کہ ہم کو جو جی میں اچھا لگے ہم کریں؟ تو اللہ کے رسولوں کی کیا ضرورت، کتابوں کی کیا ضرورت؟ اپنے دل کو تابع کر اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اس علم کے۔ تو کہا کہ ان خواہشات سے بچو، منمانی سے بچو، خواہش پرستی سے بچو، اور کہا کہ خواہش پرستی کا انجام کیا ہے؟ الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ، یہ خواہش پرستی ہے جو لوگوں کے بیچ میں، لوگوں میں آپس میں دشمنیاں اور بغض و عداوت پیدا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بغض و عداوت کی اصل جڑ کیا ہے؟ کیا ہے جڑ؟ ہاں، حق کے راستے پر چلنے کی بجائے خواہش کے راستے پر چلنا، حق کے راستے پر، دلیل کے راستے پر، علم کے راستے پر چلنے کی بجائے منمانی کرنا، خواہشات کے راستے پر چلنا، اسی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ سب کے سب مل کے کہیں بھائی جو صحیح ہو سب مانیں گے، اچھی بات، تو اختلاف ہوگا نہیں، لیکن اگر کہے نہیں میں نہیں مانوں گا، میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہی ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ اور امت کے اختلافات کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. ہر آدمی وہی منوانا چاہتا ہے جو مجھ کو صحیح لگتا, سب مان. یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. نمبر ایک, لا تباغضوا, دو, ولا تحاسدوا, تین, ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. یہ بھی مت کرو, یہ بھی مت کرو, یہ بھی مت کرو. تین چیزیں کیا؟ لا تباغضوا, رکھنا بغض رکھنا, چھپی ہوئی دشمنی. ذرا ٹائم آنے دے, میں بتاؤں گا. ابھی میرے گرتی بازو ہیں, میرے پاس طاقت آنے دے تو اس کو مزہ چکھاؤں گا. یعنی دشمنی کا پودا دل کی زمین میں بو کے, بیج بو کے اس کو پودے کو کیا بنانا, پیڑ. ابھی میرا برا وقت چل رہا ہے, میرا اچھا وقت آنے والا ہے, ذرا رک, میں دیکھ کیسا مزہ چکھاتا ہوں تجھ کو. یہ کیا ہے؟ بغض. دل کے اندر کینا کپٹ, بغض اور عداوت. کہا لا تباغضوا, ایسا مت کرو کہ دل کے اندر دشمنی کو پال کے موقع کی تلاش میں رہنا کہ کب وقت آیا, میں کب اس کو ذلیل کروں, کب اس کے اوپر میں حملہ کروں, اس کی عزت پر, اس کی جان پر, اس کے مال پر. آدمی موقع کی تلاش میں اور دل میں دشمنی سنبھال کے رکھے. یہ چیز مومن کا شعار نہیں, مومن کا طریقہ نہیں ہے. لا تباغضوا ولا تحاسدوا, اور آپس میں حسد مت کرو. کسی کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے, خوبصورتی ہے, صحت مندی ہے, مال ہے, عزت ہے, مقام ہے. اب حسد آدمی کرے, حسد کیا ہے؟ عزت ملی تو یہ ذلیل ہو جائے. اس کو اگر مالدار ہے, اللہ نے اس کے رزق میں تجارت اس کی چل رہی ہے, فقیر ہو جائے, یہ صحت مند ہے, بیمار پڑ جائے, اس نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا, یہ کیا ہے؟ حسد ہے. ولا تحاسد, کہ جو نعمت اللہ نے کسی بندے کو دی ہے اس نعمت کے زائل ہونے کی چاہت دل میں رکھنا. مجھ کو ملے ایسا نہیں ہے, مجھ کو نہیں بھی ملا چلے گا, اس کو نہیں ملنا چاہیے. بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے, میری مندی چلے گا, اس کی بھی دکان مندی ہونا چاہیے, میری ناؤ میں یہ بھی شریک رہے مندی والی, میرا رشتہ نہیں ہوا ہے, مجھ کو نہیں ملا چلے گا, اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کے اندر اتنی خباثت ہوتی ہے کہ مجھ کو نہیں ملا چلے گا, اس کو نہیں ملا, میری خوشی اسی میں. ایسی عجیب چیز. ولا تحاسدوا, مومن حسد کرنے والا نہیں ہوتا ہے, مومن رس کرتا ہے. کیسا؟ اللہ نے اس کو دیا, اللہ مجھ کو بھی دے. اللہ تو نے اس کو علم دیا, مجھ کو بھی دے. تو نے اس کو دنیا میں مال و دولت عزت دی ہے, مجھ کو بھی دے. تو دیتا ہے, مجھ کو بھی دے. اس سے چھین مت, لیکن مجھ کو بھی دے. یہ غلط نہیں کہ ایک انسان اللہ تعالی سے بھلائی کی چاہت رکھے, یہ خیر ہے. لیکن یہ کہ آدمی مجھے نہیں بھی دیا نا, اللہ اس سے چھین لے, یا دل میں چاہت کرے کسی طرح سے اس سے چھن جائے, یہ اچھی چیز نہیں. ولا تحاسدوا ولا تدابروا, ولا تدابروا, ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ. ایک مسلمان مدد کی اس کو ضرورت ہے تو پیٹھ دکھا کے جا رہا ہے, وہ ڈوب رہا ہے تو پیٹھ دکھا کے جا رہا ہے, تو جانے تیرا مسئلہ, تیرنا سیکھا نہیں, تیری مصیبت, میں کیوں تجھ کو بچاؤں, میرا کیا فائدہ اس کے اندر. تدابروا, اس کو دبر پیٹھ دکھانا, یا اس کے تعلقات ختم کر دے, اس کو دیکھ کے پیٹھ دکھایا, نہ سلام نہ کلام نہ تعلقات, پیٹھ دکھایا, اس کو تعلقات ختم کرے اس سے. لا تداب, ہاں, اہل بدعت اور اہل شر کو پیٹھ دکھانا غلط نہیں. یعنی آدمی کہے چلو اسے پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے, چلو ہم لوگ سب اہل بدعات کی مجلس میں جائیں گے, شرک و خرافات میں شریک ہو جائیں گے, سب ایک ہو جاؤ, سب نیک ہو جاؤ. نہیں, ان سے بچنا چاہیے. جو بدعات کے دائی ہیں ان سے دور رہنا چاہیے, اہل حق سے ہی جڑے رہنا چاہیے. ولا تدابروا, ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھو. ہاں, لیکن عام عوام چاہے وہ بدعات میں پڑی ہوئی ہو, ان سے تعلقات توڑنا نہیں چاہیے. کیوں؟
آپ اگر ان کو چھوڑ دو گے ان کے حال پہ تو بچائے گا کون ان کو؟ لیکن جو بدعات اور خرافات کے لیڈر بنے ہوئے ہیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا شر ہمارے اندر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات بول دیں ہمارے دل میں بات گھر کر جائے اور ہم بھی شرک یا بدعات میں مبتلا ہو جائیں۔ تو جو ایسے بدعات کے دائی ہوتے ہیں، جو شر کے دائی ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، لیکن عام عوام ان سے جڑے رہنا چاہیے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بنے رہو، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بنے، مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کے طور پر رہنا، اس کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اللہ کا بندہ اور بھائی دوسروں کے لیے آدمی اپنے آپ کو بنا ہے، اس کے اندر بندگی ہو، گھمنڈ نہیں، میں بندہ ہوں اللہ کا، بڑا فرعون بننے کی کوشش نہ کرے، اس کے اندر علو نہ ہو، تواضع ہو، بندگی ہو، غلام ہے اللہ کا، اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اور مسلمان کے لیے کیا ہے؟ وہ بھائی ہے، اس کا خیر خواہ ہے۔ تو دو چیزیں انسان میں آ جائیں وہ آدمی اچھا انسان ہے، ایک تواضع، اللہ کی بندگی، غلامی، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، دو دوسروں کا بھلا چاہنا، اس کے لیے خیر کا طالب ہو، اس کو شر سے بچانے کی چاہت اس میں ہو، اس کا اچھا ہو، خوش ہو، اس کا برا ہو، اس کو بھی تکلیف ہو۔ تو یہ جو چیز کیا ہے؟ یہ خیر خواہی مسلمان کی ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ اور آخری چیز جو میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں یہ کہ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، اس کی چاہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ عَيْشَ أَن يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کرے، جزیرۃ العرب عرب میں نمازی اس کی عبادت کرے، اس سے مایوس ہو چکا ہے، کیونکہ توحید کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کامیابی کے ساتھ عرب میں دی کہ ان لوگوں کے اندر سے شرک نکل گیا ہے، اب وہ نا امید ہو گیا ہے، اس کو نہیں لگتا ہے کہ واپس شرک آئے گا، اس کی امید ختم ہو گئی، ہمت ٹوٹ گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اس وقت اس کا حال یہ ہے، اس کی امید ختم ہو گئی ہے۔ ولكن في التحريش بينهم، لیکن تمہیں آپس میں لڑوانے سے وہ نا امید نہیں ہوا ہے، اس کو امید ہے ان میں آپس میں میں دشمنی پیدا کر سکتا ہوں۔ تو معلوم ہے کہ شیطان جب لوگوں کو شرک میں ڈالنے سے مایوس ہو جاتا ہے تو سیکنڈ فارمولا اس کے پاس کیا ہے؟ آپس میں ان کو لڑا دو۔ تو اہل توحید کے لیے سب سے بڑا خطرہ شرک سے بچنے کے بعد کیا ہے؟ آپس کا اختلاف۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن آپس میں ان کو لڑوانے سے میں شیطان مایوس نہیں ہوا ہے۔ لہذا اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یا تو آدمی کو شرک میں مبتلا کرو تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے، یا پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو تاکہ لڑتے رہیں، اور توحید کی اقامت اور توحید کا دنیا میں عام کرنا اس کا کام چھوڑ کے آپس میں ہی بزی رہیں، مقصد کو چھوڑ کے ایک دوسرے کی طاقت کو کاٹتے رہیں۔ شیطان ہی چاہتا ہے کہ حق کی دعوت رک جائے، کیسے رکے گی؟ دونوں آپس میں، سارے کے سارے آپس میں لڑتے رہیں اور اسی میں بزی رہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر حق والوں کے ساتھ ہونے سے دور رہو۔ کیسے لوگ ہیں مسلمان؟ آج بھی دیکھیں کتنے غیر مسلم اسلام میں آنے کے لیے، تمہارے اندر کتنے فرقے ہیں، یہ فرقہ اس کو کافر بولتا ہے، وہ اس سے لڑتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مسجدیں تم توڑتے ہو، مسجد میں آئے تو خوب دھلائی کرتے ہیں اور مسجد کی بھی دھلائی کرتے ہیں اور آنے والے کی بھی دھلائی کرتے، تم لوگ کیسے تم لوگ ہیں؟ ہم آنا تو کس کے پاس آنا؟ کئی غیر مسلم مسلمانوں میں آنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے دعوت کا کاز رک جاتا ہے۔ تو شیطان چاہتا ہی ہے آپس میں لڑو تاکہ حق کی دعوت رک جائے۔ ان تمام چیزوں پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو مزید سمجھ عطا فرمائے. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ علمی اختلاف کی بنیاد پر دشمنیاں یہ بھی سلف کے منن میں سے نہیں ہے اور یہ ایک بری بات ہے, اور اس بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.